اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست وسوسے کو تم سے دور کر دے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ جنگ بدر کی رات کا نقشہ، چار طرح غیبی مدد آئی۔ نمبر ایک، پرسکون نیند آئی۔ جو شخص رات کو پرسکون نیند سوتا ہے وہ صبح بہتر کام کرتا ہے۔ نمبر دو، آسمانی بارش، پانی آ گیا جس کی وجہ سے مسلمان جس جگہ تھے وہاں ریت زیادہ تھی جسے پاؤں دھنس رہے تھے، جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی، زمین سخت ہو گئی، چلنا اور لڑنا آسان ہو گیا۔ مسلمانوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، پاکیزگی حاصل ہوئی تو پاکیزگی سے قوت آتی ہے۔ نمبر تین، شیطان کی نجاست وسوسے ختم ہوئے۔ کفار نے پانی کے کنوؤں پہ قبضہ کیا تھا جس سے مسلمانوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسے ڈالے کہ تم تو پیاسے ہی رہو گے، تم ناپاک ہو، اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بارش کے پانی سے سارا کچھ مل گیا۔ نمبر چار، دلوں کی مضبوطی اور قدموں کا جمنا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور وہ جو اونگ آئی تھی نا، یہ جو پاور نیپ ہوتی ہے نا، یہ انسان کو پاور دیتی ہے، دماغ کے اعصابی نظام کو متوازن کر دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزاتی علاج تھا۔ اور وضو اور غسل صرف عبادت نہیں، شیطان کے وسوسوں اور ڈپریشن کے خلاف مضبوط ڈال ہے۔ جب دل پریشان ہو رہا ہے نا، جا کے وضو کیا کرے، دو نفل پڑھ لیا کرے۔ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ اِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ جب خالق کائنات ساتھ ہونا تو بڑی سے بڑی طاقت ہے، یہ چھو جاتی ہے۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر ہی نہیں کرو۔ اور اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ جنگ صرف تلواروں سے نہیں لڑی جاتی، اعصاب سے بھی لڑی جاتی۔ اعصاب کمزور کیے جاتے ہیں افواہیں پھیلا کے، پروپیگنڈے کے ذریعے خوف پھیلا کر۔ اور یہاں گردن اور انگلیوں کے پوروں کو خاص کیا گیا، کل بنان، کیونکہ وہ ہتھیار پکڑنے کے کام آتے ہیں، بنان جو ہوتے ہیں، اور گردن پہ وار فوری موت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مؤثر طریقہ تھا کامیاب ہونے کا۔ فرشتوں کے ہونے کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو مارنے کا حکم دیا، خود محنت کرو، یعنی صرف غیبی مدد کی وجہ سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھو۔ وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَى، تمہاری کوششیں دیکھی جائیں گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ کفار کی شکست اور ان پر آنے والی سختی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، رسول کی مخالفت بھی اصل میں اللہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں ہمارا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے الگ تو نہیں۔ کیا اللہ اور اس کا رسول کسی اور طرف بلا رہے ہیں اور ہم کسی اور طرف مخالفت کر رہے ہیں؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے ہی جرم کی سزا پاتے ہیں۔ شدید العقاب ہونا اللہ کے عادل ہونے کا ثبوت ہے۔ وَذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ ہے سزا تمہاری، بس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی خسارہ، حق کے انکار کی وجہ سے۔ اور عذاب کو چکھنے سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ جب چکھتا ہے انسان تو وہ پورے جسم پر اس کے اثر انداز ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی غلطی کی شدت کو محسوس کرے۔ ہمارے جسم کا یعنی ہاتھ پاؤں میں نمکین میٹھا اثر نہیں کرتا، لیکن زبان پر رکھے، چکھے تو فوراً بتاتے ہی میٹھا ہے کہ نمکین ہے، کہ زہر ہے یا نہیں۔ اور اصل تباہی جو ہے نا، وہ شقاق پر قائم رہنے میں ہے، ضد اور مخالفت میں۔ ضد نہ لگائیں حق کے خلاف، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف، میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب میدان جنگ میں تمہاری ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا، تو ان سے پشتے نہ پھیرو۔ میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا۔ یہاں صرف ان جنگ بدر کے سپاہیوں کو نہیں، سارے مومنوں کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ کامیابی ارادے کی مضبوطی سے ملتی ہے۔ فلا تولوہم الادبار، بزدلی کا نا ایک یعنی وہ جو پینک کریٹ ہو جاتا نا، اس سے افراتفری پھیل جاتی ہے۔ کسی بھی اجتماعی کام میں کسی کا پیچھے ہٹ جانا باقیوں کی محنت کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ اپنی جگہ پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا ہی اصل وفاداری ہوتی ہے۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَا، اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پشت پھیرے سوائے اس کے جو جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا ہو، یعنی جنگی چال کے طور پر، یا کسی گروہ کی طرف پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی صرف دو جائز صورتیں بتائی گئیں، یعنی جنگی چال کے طور پر پوزیشن بدلنا، یا اپنے گروہ سے جا ملنا، اکیلا رہ گیا تھوڑے ہیں، مل کے اکٹھے پھر مقابلہ کرے۔ اس کے علاوہ صرف جان بچانے کے لیے بھاگ جانا، یہ گناہ بھی ہے، عذاب کا سبب بھی، اور نظم و ضبط اور تدبیر جو ہوتے ہیں وہ بھی ہتھیار ہوتے ہیں۔ تو سپاہی کو حالات کے مطابق بہترین چال چلنے کی اجازت ہے یہاں۔ اور ویسے عمومی طور پر ہمارے لیے کیا ہے کہ زندگی کے چیلنجز میں بزدلوں کی طرح میدان نہ چھوڑے، ثابت قدم رہنا کامیابی کی کنجی ہے، اور کبھی بھی تنہا بڑے مسائل سے نہ لڑے، اپنے مخلص ساتھیوں اور گروہ کے ساتھ جڑ کر طاقت حاصل کرے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اصل میں اللہ کی قدرتی غالب آتی ہے۔ مٹی پھینکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، لیکن ہر دشمن کی آنکھ تک لے جانا یہ اللہ کا کام تھا۔ آپ نے تو بس ایک مٹی پھینک دی نا، لشکر تو ہزار کا تھا، ہر بندے کی آنکھوں میں کیسے گئی؟ وہ اللہ نے کیا۔ اس لیے اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے تو مادی قوانین ثانوی ہو جاتے ہیں، اور اللہ چاہے تو بغیر لڑے بھی دشمن کو ہلاک کر دے۔ اور یہاں آیت کے اختتام پہ سمیع ان علیم ہے، دعائیں سن بھی رہا ہے، وہ تمہارا حال بھی جانتا ہے، تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن وکید الکافرین، یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور ہم نے دیکھا جنگ بدر میں اللہ نے کافروں کے تمام بڑے منصوبوں کو کھوکھلا کر دیا، اور نہ صرف یہ کہ انہیں جنگی میدان میں شکست ہوئی بلکہ نفسیاتی شکست بھی ہوئی۔ انہیں پتا چلا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس طاقت کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دشمن کی ظاہری چمک دمک اور وسائل سے مروب نہ ہو، سہارا اللہ ہی کو بنائیں، اور اپنی طرف سے بہترین منصوبہ بندی کریں، اور یقین یہ رکھیں کہ طاقت اللہ کی ہے، مدد وہی کرے گا۔ ان تستفتحوا، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کفار کا میدان جنگ میں آنے سے پہلے دعا مانگنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو جہل اپنے غرور میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ حق پہ ہے، پیغمبر کی مخالفت کر کے تم کیسے حق پہ ہو سکتے ہو؟ تو اللہ نے اس کی دعا کو اس کے خلاف حجت بنا دیا۔ اسے کیا کہا تھا کہ جو بھی حق پر ہے نا گروہ، اس کو پتہ ہو جائے، تو پتہ ہو گئی حق والوں کو۔ کبھی کبھی انسان اپنی بربادی کی خود دعا کر رہا ہوتا ہے، کبھی یہ نہ کہیں اللہ اگر میں غلط ہوں تو مجھ پہ عذاب آئے، کبھی نہ کہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کا مقصد لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں، اصلاح کرنا ہے۔ وہ ان تنتہوا، باز آ جاؤ، توبہ کر لو، یعنی غلطی مان جاؤ تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور آیت کا اختتام ہو رہا ہے ان اللہ مع المؤمنین، پوری جنگ کا خلاصہ ہے کہ تھے تم 313 غالب آئے ہزار پر، یہ اللہ کی مومنوں کے ساتھ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی بھی زندگی کے شعبے میں اگر آپ حق پر ہیں نا لیکن اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو یاد رکھیں کہ اللہ کی معیت آپ کی طاقت کو لامحدود کر دے گی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔
اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تولوا عنہ اور اس سے منہ نہ موڑو وانتم تسمعون حالانکہ تم سن رہے ہو فتح اور کامیابی کا اصل نسخہ بتایا جا رہا ہے اللہ اور رسول کی اطاعت خصوصاً دین کے معاملات میں دینی کام میں پیٹ پھیرنے کا مطلب کیا ہے صرف میدان جنگ سے بھاگنا نہیں بلکہ حق بات کو سن کر سنی انسنی کر دینا اصل میں سننا یا لسننگ جانے صرف کانوں کا فعل نہیں ہوتا کہ کان سن رہے ہیں بلکہ قبولیت کا نام سننا ہوتا ہے کہ بات مانی بھی ہے جو بات دل تک پہنچتی ہے نا پھر وہ عمل میں آتی اگر دل نہیں قبول کر رہا نا خالی سننے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے کوئی نہیں ایک ہے ظاہری سماعت اور ایک ہے حقیقی سماعت یعنی جنہوں نے مانی نہیں بات گویا انہوں نے سنا ہی نہیں سماعت کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پیسو لسننگ صرف آواز ٹکرا رہی ہے کانوں سے اور ایک ہوتا ہے ایکٹیو لسننگ قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے ایکٹیو لسننگ کا بعض اوقات انسان بہت سنتا ہے لیکن جذب کچھ بھی نہیں کرتا سمے نہ معاملہ ہے اس میں یہاں سے نکل کر اپنے آپ سے پوچھا کریں آج کیا سنا پھر دیکھیں کتنی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور سلیکٹو ہیئرنگ بھی نہ ہو پسند کی بات سن لی اور جو مشکل لگی وہ چھوڑ دی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ منافقین کرتے تھے کہ جہاں فائدہ ہوتا تھا وہ سن لیتے تھے جہاں قربانی کی بات آتی بہرے بن جاتے تھے اسی لیے اللہ نے ان کو سمن بکمن امیون کہا اور جب بھی قرآن کی کوئی آیت سامنے آئے یا کوئی اچھی بات سنے تو اپنے آپ سے پوچھا کرے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے اور کیا میں آج سے بدلوں گا اس کے مطابق اور ہمیں اپنا محاسبہ روز کرنے کی ضرورت ہے، سنی انسنی نہیں کریں۔ ان شر الدواب، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جب اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہے تو کائنات کے عام جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کتا یا گدا بھی اتنا برا نہیں جتنا وہ انسان برا ہے جو حق کو جان کر پھر اس کا انکار کر دیتا ہے۔ لا یعقلون کے برعکس عقل والا وہ ہے جو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کریٹیکل تھنکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقل اور ضمیر کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی اصلاح کی بات کرے یا قرآن کی کوئی نصیحت سامنے آئے تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، سمن بکمن بن جاتے ہیں، لا یعقلون بن جاتے ہیں، یا اسے قبول کرتے ہیں؟ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا۔ یعنی اگر کسی کے اندر خیر نہیں نا تو وہ حق بات سنے گا بھی نہیں، اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے۔ ہدایت کے لیے حق کی تلاش، تڑپ اور اخلاص ضروری ہے، اور یہاں سنوانے سے مراد دل کی گہرائی تک حق کا پہنچنا۔ اور بعض لوگ حق سے بچنے کے لیے ذہنی طور پر بھاگتے ہیں۔ مسئلہ علمی دلیل کا نہیں ہوتا، مسئلہ نیت کی خرابی کا ہوتا ہے۔ نیت ہی نہیں ہے بدلنے کی تو پھر کیا چیز اثر کرے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی بات پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکارے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہر پکار انسان کو روحانی زندگی دینے والی ہے، ورنہ انسان زندہ لاش ہے، اس کی روح مردہ ہے۔ دین کا ہر حکم زندگی بخشتا ہے انسان کو، چاہے نماز ہے، ذہنی سکون ہوگا، زکوٰۃ ہے، مال پاک ہوگا، بلائیں ٹلیں گی۔ انسان کی زندگی صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، صرف روٹی زندہ رہنے کے لیے کافی نہیں، اسے جینے کے لیے میننگ آف لائف بھی پتا ہونا چاہیے، زندگی کا معنی بھی۔ اور یہ چیز انسان کو بے مقصدیت سے اور روحانی خالی پن سے نکالتی ہے۔ اور اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ جب انسان حق کو ٹکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اور وہ کبھی توبہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ استغفر اللہ، جب آپ کرنا بھی چاہیں کوئی کام اور کر نہیں پا رہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے کوئی رستہ بند کر دیا، توفیق چھین لی؟ اللہ سے توفیق مانگے، اور نیک کام کا ارادہ آتے ہی کر لیں، بس ٹھکرائے نہیں اس کو۔ جب بھی کوئی اچھا خیال دل میں آئے کر گزریں، نہیں پتا کل کیا ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص طور پر ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ برائی کا معاشرے کے تمام لوگوں پر اثر ہوتا ہے جب لوگ روکنا چھوڑ دیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جگہ پر ذرا سا کوڑا پڑا ہو نا، اگلے دن ڈھیر لگا ہوگا وہاں۔ اگر آپ لوگوں کو منع نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ اس کی اسمیل پورے محلے کو پریشان کرے گی۔ اجتماعی جرائم کی سزا بھی اجتماعی ہوتی ہے، صرف ظالموں کو نہیں ملتی، سب کو ملتی ہے۔ پھر صرف اپنی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے۔ آج آپ دیکھیں یہ مضمون کتنی دفعہ آ رہا ہے کہ صرف خود نہیں نیک بننا، اوروں کی فکر بھی کرنی ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں تم کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ماضی کے حالات اور کمزوری کے حالات کو یاد کر کے شکر گزاری کرنی چاہیے، یہ چیز اعتماد بھی پیدا کرتی ہے۔ اللہ نے مومنوں کی بے بسی کو تین طرح سے بدلا، آوا کم مدینہ میں پناہ دی، ایدہ کم بنصری جنگ بدر میں فتح دی، رضا کا کم من الطیبات فتوحات کے ذریعے مال غنیمت اور تجارت کے نئے رستے کھولے۔ زندگی میں یاد رکھے، کامیابی ملنے پر ماضی نہ بھولے، جب آپ سٹرگل کر رہے تھے، جب تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں یہ بنا دیا۔ یہ چیز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، اور نعمتوں کا درست استعمال شکر گزاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ تین قسم کی خیانتوں سے منع کیا گیا، اللہ سے خیانت نہ کرو، یعنی اللہ کے فرائض، نماز، روزہ وغیرہ کو مت چھوڑو، یا اللہ کی حدود نہ توڑو۔ دوسرے رسول سے خیانت، آپ کی سنتوں کی مخالفت نہ کرو. نمبر 3 آپس کی امانتوں کی خیانت، لوگوں کے مالی معاملات، راز کی باتیں، عہد و پیمان اور ذمہ داریاں جو انسان کے سپرد ہوتی ہیں ان میں خیانت نہ کرو. امانت صرف پیسے کی واپسی کا نام نہیں بلکہ عہدہ، طاقت، وقت اور ساری باقی صلاحیتیں اور دوسروں کے راز بھی امانت ہیں. یہ ایک بہت اچھا سا کارڈ ہے، امانت کی حفاظت کا اجر اور خیانت کی سزا. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یہ سب کے پاس ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو امانتوں میں خیانت کرتے ہیں اس کی سزا کتنی بڑی ہے. وَعَلَمُوا، اور جان لو کیا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اصل میں خیانت انسان کیوں کرتا ہے؟ بعض اوقات مال اور اولاد کی خاطر، وجہ بتا دی گئی، اور یہ انسان کے ایمان کا امتحان ہے. انسان مال کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اور اولاد کی محبت میں اندھا ہو کر دوسروں کے حقوق غصب کر لیتا ہے. کسی بھی چیز کی محبت، چاہے مال ہو یا اولاد یا کوئی اور، اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو وہ فتنہ بن جاتی ہے. یعنی اٹیچمنٹ جو ہے ضرورت سے زیادہ کسی سے بھی یہ خطرناک چیز ہوتی ہے، اور زیادہ تر انسان کی اٹیچمنٹ ان دو چیزوں سے ہی ہوتی ہے، مال اور اولاد سے. اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اللہ اجر عظیم کا وعدہ کرتا ہے. یعنی جب تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے، اپنی امانتیں ادا کرو گے، ذمہ داریاں پوری کرو گے، تو پھر فائدہ ہی فائدہ.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم
يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا، تمہیں فرقان مل جائے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ذو الفضل العظیم، تقوی ہی واحد حل ہے، پچھلی آیت میں مال اولاد اور امانتوں کی آزمائش کا ذکر تھا، اللہ تعالیٰ حل بتا رہے تقوی. تقوی سے بصیرت ملتی ہے، فرقان ملتا ہے، ایک انسائٹ ملتی ہے انسان کو کہ الجھنوں کے وقت بھی، کنفیوژن کے وقت بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح طریقہ رستہ کون سا ہے. تقوی انسان کی ذہنی اور روحانی برتری کے لیے ضروری ہے، اصلاح کے لیے ضروری ہے، آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے. انسان جب خواہشات کا غلام ہوتا ہے تو اس کی سوچ پہ دھند چھا جاتی ہے، اور تقوی جو ہے وہ سیلف کنٹرول اس دھند کو صاف کر دیتا ہے، اور آپ اس وقت اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، آپ تعصبات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اس سے فرقان پیدا ہوتا ہے. تو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے وقت اپنا جائزہ لیں. کبھی بھی زندگی میں دو راستوں کے درمیان الجھن ہو، کون سی نوکری، کون سا رشتہ، کون سا فیصلہ، پہلے اپنے تقوی کو چیک کریں کہ آپ کا وہ فیصلہ اللہ کو ناراض تو نہیں کرے گا. جب آپ اللہ کی رضا چنیں گے تو صحیح فیصلہ کریں گے. وہ اس جم کرو بکل لدین کفرو، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے تین تجویزوں پر غور کیا، آپس میں ڈسکس کیا. ایک یہ کہ ان کو قید کر لیں، کسی کوٹڑی میں بند کر دیں. دوسرا یہ کہ قتل ہی کر دیں سارے قبیلوں کے لوگ مل کے تاکہ خون قبائل میں بٹ جائے، نعوذ باللہ. تیسرا آپ کو ملک سے نکال دیا جائے. ویمکر اللہ، اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر ہی سب سے بہتر ہوتی ہے. اور ہوا کیا، مشرکین نے آپ کے گھر کو گھیرا، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سلا دیا، اور آپ غیر متوقع طور پر بچ کے نکل گئے. پوری دنیا بھی آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے، لیکن اگر آپ حق پر ہیں تو ڈرے مت، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یاد رہے گا، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اور اس کی تدبیر ہی بہترین ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، آئی واز لسننگ. اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں، مقابلہ. یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ عام لوگوں کا اللہ کے کلام کے بارے میں رویہ ہے. قرآن کو پرانے قصے، پرانی باتیں کہہ کے رد کر دیتے ہیں، بیکورڈنیس، اللہ کے کلام کی قدر گھٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو تسلی دیتے ہیں اگر ہم نہیں مان رہے تو کچھ کھو نہیں رہا ہم سے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. یہ تھی وہ ابو جہل کی بات، یا ہم پر دردناک عذاب لیا. یعنی ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں اتنی نفرت تھی، ایسا حسد تھا کہ وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے مرنے کو ترجیح دے رہے تھے کہ ہمیں تو پر آسمان سے عذاب ہی آ جائے. اور بدر کے میدان میں دعا قبول ہو گئی، ذلت کے ساتھ ختم ہوئے. انسان بعض اوقات حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے خود کو تکلیف دینا زیادہ آسان سمجھتا ہے. کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے، مقابلہ نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ خودکشی. وہ سچائی تسلیم کرنے کو اپنی شکست سمجھتے تھے، پھر تو میں ہار گیا ان کے مقابلے میں، اگر میں بھی یہی کروں جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں. اور یہ ذہنی اندھے پن کی نشانی ہے. بعض بچے ماں باپ کی کیوں نہیں مانتے، کس لیے نہیں مانتے؟ کہ وہ ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم تو دنیا کے پیچھے جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی مانی تو ہماری یہ شکست ہے، ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ انہیں عذاب نہیں دینے والا، اور اللہ انہیں عذاب کبھی نہیں دینے والا جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. استغفار عذاب کو ٹال دیتا ہے. دو حفاظتی ڈھال یعنی شیلڈز کا ذکر کیا گیا، پہلی اللہ کے رسول کی موجودگی، اور دوسری استغفار، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہونا، معافی مانگنا. اگر کسی معاشرے کے اندر چند لوگ بھی سچے دل سے توبہ کرنے والے ہوں تو ان کی برکت سے پورا معاشرہ تباہی سے بچا رہتا ہے. آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہمارے درمیان، لیکن استغفار کا راستہ باقی ہے. وما لہم، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ اس کے متولی نہیں ہیں. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اللہ کے گھر سے کسی کو روکنا ایک جرم ہے، اور اس جرم پہ عذاب آنا ناگزیر ہے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. کعبہ کا متولی وہ نہیں ہو سکتا جو بت پرستی کرے. محض خاندانی وراثت یا سیاسی طاقت کسی کو اللہ کے گھر کا مالک نہیں بنا دیتی. اصل معیار تقویٰ ہے. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی، بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. اب آپ دیکھیں تالیاں بجانے، نغمے گانے، ڈھول پیٹنے، بانسری بجانے، ساز بجانے کا اسلام سے کیا تعلق؟ اور یہ ساری چیزیں انہوں نے دین کے نام پہ شروع کر دی تھی. وہ کہہ رہے تھے ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، بس خالص دین کو اور نماز کو ڈھول تباشے پہ تبدیل کر دیا. بیت اللہ دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے جہاں عاجزی، خاموشی، خشوع و خضوع مطلوب ہے. مشرکین نے اس جگہ کو میلے ٹھیلے شور شرابے کی جگہ بنا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ایسی حرکات عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. آج بھی کچھ لوگوں نے موسیقی، ناچ گانا، شور و غل، یہ اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا ہے، اور ایسے ایسے نشید ایجاد کر لیے جن میں خوب میوزک ہے، وہ کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اچھے خاصے دین پڑھے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو رسومات کو دین سمجھ کے ان پہ عمل نہیں کر رہے. اور ایک اور سبق بھی یہاں ملتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں جیسے مساجد، قبرستان، یہ دینی محفل، یہاں پر شور ہنگامہ کرنا درست نہیں. ہنسی مذاق اور غیر ضروری شور سے پرہیز کرنا چاہیے. اپنی مرضی سے عبادت کے نئے نئے طریقے نہ نکالیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، ان قریب یہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنا مال حق کے فروغ کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا شر کو بڑھانے کے لیے، ورنہ یہ مال حسرت بن جائے گا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے، پھر وہ ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. آزمائش مومن اور غیر مومن کی چھانٹی کرتی ہے، پاک کو ناپاک سے الگ کرتی ہے، کیونکہ جب مال اور قربانی کا وقت آتا ہے نا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. زندگی کی ہر چھوٹی بڑی آزمائش میں دیکھیں کہ آپ کس صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیا آپ کا عمل طیب کی طرف ہے یا خبیث کی طرف. جب حالات مشکل ہو تو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے فلٹریشن کا عمل ہے، تاکہ اللہ سچے جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر دے.
یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ کفار کے جرائم اور انجام کے ذکر کے بعد توبہ کا ذکر ہے، معافی کی پیشکش ہے، اب بھی باز آ جاؤ تو معاف کر دیے جاؤ گے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت میں توبہ کی دعوت دی گئی اور اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر باز نہیں آتے تو فتنے کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا ضروری ہے۔ اور دین اللہ کے لیے ہو جائے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے اور انسانوں کی بندگی ختم ہو۔ وہ ان تولوا، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں، فاعلموا ان اللہ مولاکم نعم المولا ونعم النصیر، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ حقیقی سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور مولا وہ ہوتا ہے جو محبت بھی کرے، حفاظت بھی کرے، مدد بھی کرے، نگرانی بھی کرے اور سہارا بھی دے مشکل میں۔ اور جس کا مولا اللہ ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نعم المولا اور نعم النصیر، وہ ایسا سرپرست ہے جو کبھی دھوکا نہیں دیتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی کمزور نہیں پڑتا، اور نعم النصیر ایسا مددگار ہے جس کی مدد آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ یہ احساس کہ اللہ میرا مولا ہے انسان کے اندر سے خوف اور مایوسی اور نا امیدی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب آپ حق پر ہو اور لوگ آپ کے خلاف ہو، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے مولا پہ بھروسہ رکھیں، وہ بند دروازے کھولنے پہ قادر ہے۔ اگر کبھی دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کرے تو یاد کرے اللہ آپ کا مولا ہے، اس سے باتیں کریں، اس سے مانگیں، اس کے آگے فریادیں رکھیں اور اسی کو اپنا بہترین دوست بنائیں، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں، شاید اللہ اس کے ذریعے آپ کو بلند درجات دینا چاہتا ہے۔
قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف یغفر لہم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. توجہ سے دعا سنی اور مانگی.
اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب